پہلے ان آیات کی تفسیر سن لیں، اگر وقت بچا تو آگے ترجمہ ہو جائے گا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. امت وسط کو ایک خوبصورت قانون دیا جا رہا ہے قصاص کا. پیچھے فرمایا تھا نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی صرف مشرق و مغرب کی طرف جانا نہیں، بلکہ نیکی کے کام تو یہ ہیں. اب مزید کچھ اور نیکی کے کام بتائے جائیں گے جن میں قصاص، وصیت، روزہ، حج اور سو آن، آگے جو آتے چلے جائیں گے وہ آپ دیکھیں. تو یہاں سے گویا اس رکوع سے اقسام بر بتائی جا رہی ہیں کہ اور نیکی کیا کیا ہے، جو نیکی کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے، اور امت وسط کو نیکی کرنی ہی چاہیے. اسی طرح وہ بہترین امت قرار پائے گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب لکھ دی گئی. یہ قرآن کا ایک انداز ہے، لکھ دیا گیا یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ پکی بات ہو گئی. مثلا آپ سے کوئی کچھ کہتا تو آپ کہتے ذرا لکھ دو مجھے، واقعی تم یہ کہہ رہے ہو. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہ اس بات کی اہمیت واضح ہو. تو اسی لیے اس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا. علیکم، تم پر کیا لازم کر دیا گیا؟ القصاص، قصاص. قصاص کا لفظ قاف سواد سواد سے ہے، قصہ، فالو کرنا یعنی بدلہ لینا، قتل کو فالو اپ کیا جائے، بدلہ لیا جائے. تو قصاص کا معنی کیا ہے؟ قتل کا بدلہ. فی القتل، قتل قتیل کی جمع ہے، مقتول مراد ہے، کہ مقتولوں کے بارے میں مقتول کا بدلہ لینا تم پر لکھ دیا گیا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ قاتل کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس مقتول کے ساتھ ہوا ہے، کہ آئندہ قتل کی حوصلہ شکنی ہو سکے. کیونکہ ہر انسان کو اپنی جان کا خوف دوسرے انسان کی جان لینے سے روکتا ہے کہ اگر اس کی میں نے لی تو میری بھی لی جا سکتی ہے. اس طرح سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پر ایک بہترین قانون دیا ہے کہ جانوں کو، زندگی کو محفوظ کیسے رکھا جائے. پھر بدلے کا طریقہ بتایا گیا کہ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے. یعنی اگر آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد قتل ہوگا جس نے قتل کیا، یعنی قاتل. عربوں کے اندر جو قبیلہ سٹرانگ ہوتا، مضبوط ہوتا، وہ عموماً کیا کرتا کہ جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا اس کے شخص کو مار دیتا، اور اگر وہ بدلہ لینا چاہتے تو جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ خود پیش نہیں ہوتے تھے، اپنی جگہ اپنے غلاموں کو یا اور لوگوں کو قتل کے لیے پیش کر دیتے تھے کہ اچھا تمہارا بندہ مرا، تم بھی ہمارا کوئی بندہ مار دو، لیکن غلام مار لو، آزاد کو نہیں ہاتھ لگاؤ گے. تو فرمایا کہ نہیں، اگر آزاد نے مارا ہے تو آزاد ہی کو مارا جائے گا. والعبد بالعبد، اور اگر قتل کرنے والا عبد ہے، غلام ہے، تو غلام. کوئی قانون تو تھا نہیں، اس لیے جو مضبوط قبیلے ہوتے وہ کمزور قبیلوں کے ساتھ ایسے معاملات میں بہت زیادتی برتتے، جیسے چاہتے کرتے. کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی قتل کر دیتے. بعض اوقات پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیتے تھے. اور اسی طرح آزاد کے بدلے، اگر آزاد قاتل ہوتا تو اس کے بدلے غلام کو پیش کر دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم وہی کرو, یعنی اسی کو پکڑو جو قاتل ہے, نہ کہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی بے گناہ کی جان لو. فمن عفی لہ, تو جس کو معاف کر دیا گیا, من اخی ہی, اس کے بھائی کی طرف سے, یعنی جو قاتل معاف کر دیا جائے, یعنی قصاص نہ لیا جائے, قصاص معاف کر دیا جائے, کس کی طرف سے؟ من اخی ہی, اس کے بھائی کی طرف سے. یہ بھائی کون ہے؟ مقتول کے وارث, یعنی مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے. انما المؤمنون اخوة, خواہ کتنا بڑا جرم ہو لیکن اخوت کا رشتہ نہیں کٹتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ خون بہا لے کر صلح کر سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی معاف کر دیا جائے, یعنی کیا معاف کر دیا جائے؟ جان لینا. من اخیہ شیئ, اپنے بھائی کی طرف سے کچھ بھی. فتباء بالمعروف, تو جان کے بدلے اگر مال طے ہو جائے, جس کو دیت بولا جاتا ہے, تو دیت کو ادا کیا جائے بھلے طریقے سے. وہ ادا ان الیہ باحسان, اور احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو ادا کیا جائے. قاتل احسان کے ساتھ بغیر تنگ کیے مقتول کے وارثوں کو دیت دے دے. آپ دیکھیں کہ اب میں ذرا سا اس کو تھوڑا سا آپ کو ویسے ان جنرل بتاتی ہوں, پھر آیت کو سمجھے. مجھے لگتا ہے ذرا سا مشکل آپ کو لگ رہا ہے. مثلاً زید نے بکر کو قتل کر دیا, ٹھیک ہے. زید بھی مسلمان تھا, بکر بھی مسلمان تھا. زید قاتل ہو گیا, بکر مقتول کہلایا. اب مقتول کے جو وارث ہیں وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں کس سے؟ زید سے. اسلام نے کیا حکم دیا؟ کہ بدلہ لے لو. اگر تم بھی زید کو قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر سکتے ہو, اگرچہ معاملہ عدالت میں پیش ہوگا. یہ یاد رکھیں, کوئی خود سے خود نہیں, قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینے کو کہا جا رہا, کہیں میری مثال سے آپ کو غلط بات سمجھیں. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر زید نے بکر کو قتل کیا تو بدلے میں زید کو قتل ہونا چاہیے. اس کو کیا بولا جائے گا؟ قصاص. قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ اب اگر میں امتحان میں پوچھوں کہ قصاص کس کو کہتے ہیں تو آپ اسے قصہ کہانی نہ بنا دیں, کیونکہ میں نے ابھی روٹ ورڈ میں بتایا کہ قصہ سے ہے, قص پیروی کرنا, پیچھا کرنا. یہ کون پیروی کر رہا ہے؟ مقتول کے وارث, کس کی؟ قاتل کی. اس لیے اس کو قصاص کہا گیا. لیکن بعض اوقات مقتول کے وارث سوچتے ہیں کہ ایک شخص کو مار کر ہمیں کیا ملے گا, اس کی جان لے کر کیوں نہ اسے معاف کر دیا جائے. اور ہو سکتا ہے اس سے بھول چوک میں ہو گیا ہو, غلطی سے ہو گیا ہو, اگرچہ بظاہر نظر آتا ہو کہ جان بوجھ کے کیا ہے. کیونکہ بعض واقعات ایسے بھی کیسز ملتے ہیں کہ جس میں غلطی سے قتل ہوا لیکن الزام کیا لگ گیا کہ جان کے کیا ہے. لہٰذا اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی سے کیا ہے اور آپ اس کو مار ڈالیں تو قتل خطا میں تو قصاص نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا طریقہ رکھا کہ تم معاف کر دو. ہاں اگر کوئی شخص اتنا بڑا دل نہ رکھتا ہو کہ ویسے ہی معاف کر دے تو وہ کچھ مال لے کر معاف کر سکتا ہے. اور اس تیسری شکل کو کیا کہتے ہیں؟ دیت. دیت دینے سے ہی ہے کہ کچھ دے کر معاف کرا لے. تو معافی کی دو صورتیں ہیں, ایک تو بغیر کسی کچھ لیے دیے ویسے ہی معاف کر دے اللہ واسطے, اور دوسرا کیا ہے کہ قصاص کی بجائے دیت لے کر قصاص معاف کر دیا جائے. اگر تو قصاص لینا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ قاتل کو ہی پکڑنا ہے، خواہ وہ آزاد ہے تو بھی، غلام ہے تو. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میرا غلام اگر قتل کر دے تو میرا کام کون کرے گا، تو نہیں. اگر چاہے کتنا ہی مفید غلام ہے، اگر اس نے ساتھ قتل کا جرم کیا ہوا تو اس کو مارا جا سکتا ہے. اگر عورت قاتل ہے تو عورت کو بھی مارا جا سکتا ہے. اور اسی طرح الانسا بالانسا، عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی. یہ بدلے کا لفظ اس لیے آیا کہ ان کے ہاں اس کی بجائے مثلا کسی بچے کو مار دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا، یا کسی غلام کو مار دیا جائے، نہیں. عورت قاتل ہے تو عورت ہی کو مارا جائے گا، یا عورت کے قتل کے بدلے میں کسی مرد کو، مثلا قاتل تو بھاگ گیا کہیں، تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا بدلہ کسی اس کے قبیلے کے کسی بندے سے لیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی شخص مقتول کا وارث قاتل کو مارنا نہیں چاہتا، معاف کر دینا چاہتا تو کر دے، اور اگر اس نے دیت کی شرط پر معاف کیا ہے تو فرمایا فمن افی له من اخیه شیء، جسے اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو اب یہ کیا کرے، ان کا حق معروف طریقے سے دے دے. وہ ادا ہونے لگی احسان، اور جب ادائیگی کرے تو احسان کے ساتھ. احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. مثلا اگر 100 اونٹ ہیں دیت، تو وہ بہترین قسم کے اونٹ دے، نہ کہ ایسے کہ جو بیکار قسم کے ہوں. حالانکہ کوئی بھی اونٹ جسے اونٹ کہا جاتا ہے اگر دے دیا جائے تو دیت تو ہو جائے گی. پھر کیا فرمایا؟ ذالک یہ تخفیف کمی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے. کمی کس چیز میں ہے؟ یہ کمی کہاں سے آ گئی، کس چیز کی کمی ہے؟ یعنی سزائے قتل میں کمی ہے، کس طرح؟ دیت کے ساتھ یا معاف کر کے. اور یہ اس لیے بھی کمی اس کو کہا گیا کہ یہود کے ہاں دیت نہیں تھی، قتل کا بدلہ قتل ہی تھا. فرمایا تمہاری شریعت میں کمی کر دی گئی. اور عیسائیوں کے ہاں صرف معافی تھی، قتل نہیں تھا، معافی تھی اور دیت بھی نہیں تھی. فرمایا تمہیں دیت کا قانون دے کر تخفیف کر دیا گیا. ورحمت، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک طرف جہاں فرض کیا گیا قتال، دوسری طرف وہاں جان بچانے کی بھی گنجائش رکھ دی گئی. اب آپ کہیں گے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرض کر دیا گیا، دوسری طرف کہتے ہیں اچھا معاف کر دیا گیا، یہ تو کنٹرڈکشن نہ ہوئی قرآن میں، ہے نا کہ نہیں؟ مجھے تو نظر آ رہی ہے، آپ کو نہ آئے تو اور بات ہے، اس کا مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اگر سمجھ آتی تو آپ اس اختلاف کو محسوس کرتے. بات یہ ہے کہ آیت کی ابتدا ہو رہی ہے کتب علیکم، تم پہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم نے بدلہ ضرور لینا ہے. آگے کہا گیا کہ جو کوئی معاف کر دے، یہ کیا بات ہے؟ ابھی کہا جا گیا فرض ہے، ابھی کہا گیا معاف کر دیا جائے. ہاں اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک قانون کے طور پر تو یہ قانون ہے اللہ کی طرف سے، عدالتیں اس کو نافذ کریں گی کہ اگر کسی شخص کا قاتل ہونا ثابت ہو گیا ہے تو کیا کرو، اس کو سزا دے دو. لیکن اگر وارث معاف کرنا چاہیں تو یہ وارثوں کو حق دیا. اسلامی حکومت کو کیا حکم دیا؟ کہ تمہیں حد نافذ کرنا ہے، قاتل کو پکڑ کے سزا دینا. پھر پرسنل لیول پر رعایت کر دی گئی، تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ رعایت مقتول کے وارث کی طرف سے ہے، قانون میں نہیں ہے. یاد رکھے قانون اور چیز ہے، اخلاقیات اور چیز ہے. ایک چیز قانون میں آپ کو اجازت نہیں. وہ تو پھر ایک الگ معاملہ ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ پانچویں پارے میں کہ اس کا کیا کفارہ ہے، قاتل پھر اور کیا کرے اپنی معافی کے لیے، وہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے. لیکن یہاں صرف قصاص کا قانون تھوڑا سمجھ لیں. اچھا، پھر فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك، جو اس کے بعد زیادتی کرے وہ کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ دیت قبول کر کے پھر قتل بھی کر دے، یعنی قاتل سے پیسے بھی لے لے اور کچھ دن کے بعد اس کا گلا بھی اڑا دے، یہ ہے زیادتی. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے. تو یہ بھی موفون بعہد ان کے خلاف جاتی ہے نا بات، وہاں بات طے پا گئی، وعدہ ہو گیا کہ ایسا ہوگا، اب کیا ہوا کہ اس وعدے کو چھوڑ کے کچھ اور شروع کر دیا. اور اتنی خوبصورت بات کہی گئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بدلہ لینے میں زندگی. کہتے ہیں کہ یہ اتنا فصیح جملہ ہے کہ عرب اس کے آگے لا جواب ہو گئے، ان کے پاس اتنا خوبصورت جملہ نہیں تھا ان کی زبان میں، انتہائی فصیح کلام اس کو مانا گیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں زندگی، بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ جان جا رہی ہے لیکن حقیقت میں زندگی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ قاتل کو اگر خوف ہو کہ میری جان بھی جا سکتی ہے تو وہ قتل نہیں کرے گا، 10 دفعہ سوچے گا قتل کرنے سے پہلے. اور جس قاتل کو یقین ہو کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں 10 بھی قتل کر دوں تو میں بچ جاؤں گا، ایسے معاشرے میں قتل و غارت عام ہو جائے گی، کئی زندگیاں حرام ہو جائیں گی. قصاص میں قتل کا خوف معاشرے کو پرامن بناتا ہے، زندہ رکھتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی رمضان میں جو لوگ حاضر ہوئے تھے ان کو میں نے ایک UN کی رپورٹ سنائی تھی کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں جو قتل کا بدلہ ہے وہ مختلف طریقے سے دیا جاتا ہے. مثلا بہت سے ممالک میں ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی گئی ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا، جیل ہے، جرمانہ ہے اور چیزیں ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن میں یہ قانون نافذ ہے، مثلا سعودی عرب، امارات وغیرہ. اب اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بدلہ نہیں لینا چاہیے کہ ایک اور جان نہ مرے. یہ انسانی عقل ہے نا، جس نے صرف وقتی جان بچانے کی کوشش کی، مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیا، تو اس کے لیے جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ ہر سال مختلف ممالک میں کتنے قتل ہوتے ہیں، ان کا ریشو کیا ہے. تو اس رپورٹ کے مطابق UN کی، سعودی عرب میں ہر 1 ملین افراد میں 32 افراد، یعنی ملین لوگوں میں سے 32 لوگ صرف. فرانس میں 1 ملین میں سے 32,000 سالانہ، کہاں 32 اور کہاں 32,000. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ظالمانہ اور وحشیانہ قانون ہے آپ کا کہ قاتل کو قتل کیا جائے. تو اصل میں وہ کس کے سپورٹر ہیں؟ چور کے، قاتل کے. ان کو مقتول سے ہمدردی نہیں، نہ اس کے وارثوں سے، ان کو ہمدردی ہے جرم کرنے والوں سے. کینیڈا میں 75,000 فی ملین قتل کا ریشو، جرمنی میں 42,000، امریکہ میں گزشتہ سال 82,000 خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کیا گیا، اور حالانکہ 56,000 ملین ڈالر سالانہ جرائم کے سدباب کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. کتنے؟ 56,000 ملین، 1 ملین یا 2 ملین، 56 ملین نہیں، 56,000 ملین ڈالر، روپے نہیں ڈالر، کس لیے خرچ کیے جاتے ہیں؟ تاکہ جرائم کو روکا جا سکے. اس کے باوجود وہ ریٹ بڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا نسخہ بتایا کہ مجرم کو اڑا دو، آئندہ کوئی جرم کرنا کا حوصلہ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو سوچ سمجھ کر کرے گا. لیکن اس کا انہوں نے مذاق اڑایا اور کیا کہا کہ یہ تو ایک وحشیانہ قانون ہے کہ انسان کو مار دو، انسان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ کسی اور کا جتنا مرضی گھر اجاڑ دے. پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے تمہیں یہ حکم دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تقوی صرف ذکر کرنے کا نام نہیں، صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، صرف روزہ رکھنا ہے تقوی نہیں، بلکہ تقوی کیا ہے؟ اسلامی قانون نافذ کرنا بھی تقوی ہے، قصاص کو نافذ کرنا یہ بھی تقوی ہے. قصاص کے بارے میں چند باتیں اور آپ کو بتاتی چلوں. قصاص جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جان کے بدلے جان لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قانون نافذ تھا. اس قانون میں ہوتا کیا کہ اگرچہ قانون تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے کو پسند کرتے تھے اور خود بھی معاف فرماتے تھے، دیت لے لینے کی سفارش کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے حوالے کر دیا، ان اس کے وارثوں کے. قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا. آپ نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قاتل کے لیے تین صورتیں، نمبر ایک قصاص، نمبر دو دیت، نمبر تین معاف کرنا. دوسری بات، مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں کہ سارے ہی وارث معاف کرے تو معافی ہوگی، ایک بھی معاف کر دے تو معافی کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قصاص کی بجائے معاف کرنا زیادہ پسند ہے یا دیت لینا زیادہ بہتر لگتا ہے. ایک اور بات، کافر کے بدلے مسلم کو قتل نہیں کیا جائے گا، کافر کے بدلے مسلمان قتل نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، لا یقتل المسلم بالکافر. اور یہ اس صورت میں جب کافر حربی ہو، اگر ذمی ہو تو اس کا قصاص یا دیت ضروری ہے. ذمی کون ہوتا ہے؟ جن سے جزیہ لے کر ان کو اپنے ملک میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ ہوگا. جان کی دیت 100 اونٹ ہے، دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ. ہر دور میں 100 اونٹ کی قیمت نکال لی جائے، ہر سال ریٹ بدل جائے گا اس کا، اونٹ لے لیے جائے یا ان کی قیمت، جو کچھ بھی، یا حکومت وقت اس کا ریٹ مقرر کر دے. ہمارے ہاں میرے خیال میں 2.25 لاکھ ہے یا کچھ اس طرح ہے، ہر سال یہ چینج ہوتا ہے. پھر اسی طرح باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، باپ بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا. دیت کون دے گا؟ مقتول کے وارثوں میں سے کون؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے اسبات، یعنی ددیال والے، ددیال دیں گے. ٹھیک ہے، یہ چند باتیں قصاص کے بارے میں تھی. اب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر کیا ہے اس کی وصیت ہو؟ ان ترک خیرن، اگر وہ مال چھوڑ جائے تو کیا ہو؟ الوصیت للوالدین، تو وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی ہر ایک کو حق دے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے، ذمہ ہے متقیوں پر. یہ حکم ابتدا میں آیا جب ابھی وراثت کا قانون نہیں آیا تھا. جب قانون آ گیا تو اس حکم کی زیادہ ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی. ہاں البتہ جو رشتہ دار ورثے میں شریک نہ ہو ان کو وصیت کے ذریعے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. اور وصیت میں شرط کیا ہے؟ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، پورے مال میں سے 1/3 میں کی جا سکتی ہے. مثلا ایک شخص ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا تو وارث ہے، تو فلا وصیت علی وارث. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص مرتا تھا تو اس کا وارث صرف اس کا بڑا بیٹا ہوتا تھا، بعض جگہوں پر بیٹا اور بیوی بھی ہو جاتی ساتھ، مختلف قبائل میں مختلف رواج تھا، تو یہ حکم نازل ہوا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ رشتہ داروں کو یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہر ایک اپنے حق کے مطابق ہی لے، معروف طریقے سے لے. الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اور جب کوئی قانونی اعتبار سے وارث نہ ہو تو اخلاقی اعتبار سے مستحق ہو تو وصیت کے ذریعے کام کیا جائے گا. فمن بدلہ، جو اس وصیت کو بدل ڈالے، بعدما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل ڈالیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی جو شخص جیسی وصیت جتنا دینے کی کر جائے وارثوں کو وہ پوری کرنی چاہیے، خود سے نہیں بدلنا چاہیے. ہاں ایک شکل ہے بدلنے کی، فمن خاف، جیسے عہد توڑنا سامنے ہو تو اور بات ہے، پیٹھ پیچھے ہو تو اور بات ہے. تو یہاں بھی وصیت کو اگر تبدیل کرنا ہو تو پہلے تو کہا تبدیل نہ کرو، لیکن اگر کوئی ایسی حقیقی مجبوری ہو تو کیا ہے، کس صورت میں کی جا سکتی ہے؟ فمن خاف من موسن جنفن، جس شخص کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف داری کا. جنف کہتے ہیں مائل ہونا، حنف کہتے ہیں اس کے اپوزٹ یکسو ہونا، ایک نقطہ نے کیا سے کیا بنا دیا. حنیف کون ہوتا ہے؟ یکسو. اور جنیف طرف داری کرنے والا، بالکل اپوزٹ اس کے. تو جو وصیت کرنے والے سے ڈر رہا ہو کہ اس نے طرف داری کر کے دوسرے کا حق مارا ہے، او اس منیا گناہ، یعنی کسی حرام کام میں مال دینے کی وصیت کر رہا ہے یا کر گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا مال سود پر لگا دینا، تو یہ کیا ہے؟ اسمن، گناہ کی وصیت ہے. یا میرے مال سے شراب خرید کے بیچنا، تو اس کو خود بڑی پسند تھی زندگی میں، اس نے مرتے وقت بھی یہی کہا. کئی لوگ ایسی وصیتیں بھی کر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. تو حرام یا غلط کام کی وصیت کوئی پوری نہیں کرے، اس کو صرف وصیت سننے والا ہی نہ بدلے بلکہ مشورے سے جو بھی وارث ہو سب مل کر اس کو تبدیل کر دیں. فاصلح بینہم، آپس میں ان کی صلح کرائے، اصلاح کرائے. فلا اسما علی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نمبر ایک، وصیت کا قانون اس وقت تھا جب وراثت کا نہیں تھا. جب وراثت کا قانون آ گیا تو وصیت صرف ان وارثوں کے لیے رہ گئی جن کا ڈائریکٹ حصہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا. پھر اسی طرح نیکی کے کاموں میں وصیت کی جانی چاہیے کہ میرا مال اتنا فلاں جگہ کو دے دیا جائے، فلاں کام اس سے کر لیا جائے. پھر یہ کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ ون تھرڈ مال ہی کی وصیت ہو سکتی، باقی اپنی زندگی میں دو کسی کو. اور اسی طرح اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ کی بات کر جاتا ہے تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.